الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ چند جماعت سے جو حضرات پابندی سے شرکت کر رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ امت مسلمہ میں ایک سوال جو دینی اختلافات کے حوالے سے عوام الناس کے ذہنوں میں آتا ہے، اس کے جواب دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم مذہبی مسائل کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھتے ہیں، ایک مکتب فکر کے علماء دوسرے مکتب فکر کے علماء سے مختلف رائے رکھتے ہیں، بلکہ مکاتب فکر ایک سے زیادہ ہونا خود اختلاف کی وجہ سے ہے. پھر ان کے درمیان ایک نہیں کئی کئی مسائل میں جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ فرقہ واریت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عوام الناس کا ذہن ہے، اور وجہ ان کے ذہنوں میں یہ آتی ہے کہ بھائی قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، تو پھر ان مسائل میں اختلاف کیوں ہیں؟ اسی کا جواب مختلف مراحل سے گزار کر دیا جا رہا ہے. جو بنیادی نکات اس سے پہلے آئے ہیں، پوائنٹس آئے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک قطعیات والا اور ایک ظنیات والا. قطعیات یعنی وہ مسائل، وہ باتیں، وہ احکام جن کا معنی، مفہوم، مطلب، مستاق اور محمول، یہ ساری چیزیں کلیئرلی ہم کو پتہ ہیں، اور قرآن و حدیث سے وہ قطعیت کے ساتھ بغیر کسی شک اور شبہ کے ثابت ہو جائیں. تو جو قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ ہوتے ہیں، ایسے مسائل جو ہیں ان کے اندر اختلاف ہو، ظاہر سی بات ہے ایسا اختلاف ہوگا تو یہ گمراہی کا ذریعہ ہوگا کہ دین میں جو بات قطعی طور پہ ثابت ہے 100% کی یہ ہے، اور پھر کوئی اس سے اختلاف کرے تو بولیں گے کہ بھئی نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایسے اختلافات، ہم جو اختلافات دیکھتے ہیں اس میں یہ اختلافات نہیں پائے جاتے ہیں. زیادہ تر مسائل کے جو اختلافات ہیں وہ ظنی امور میں ہیں، جس میں ایک سے زیادہ بات کی گنجائش ہوتی ہے، جس میں نص کو قرآن و حدیث، نص یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں علماء کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک مسئلے کو ایک اینگل سے دیکھتا ہے، دوسرا دوسرے اینگل سے دیکھتا ہے، تو وہ نص فہمی کا اختلاف ہوتا ہے، اور کئی اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے. تو ظنی امور کے اندر، ظنی مسائل کے اندر اختلاف کا پایا جانا یہ فرقہ واریت میں نہیں آتا. ایک بنیادی نقطہ تھا. پھر یہ اختلافات کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کن وجوہات سے ہوا، کیا کیا مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں، اور کچھ اس میں سے جو پیش کی جا سکتی تھیں وہ ساری پیش کی گئیں. آخر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ان اختلافات کے باوجود آپس میں اکرام اور احترام کے رشتے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. یہ اختلافات گوارا کرنے کے والے ہوتے ہیں، یہ اختلافات فرقہ واریت کو فروغ دینے، بڑھاوا دینے کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں. اسی حوالے سے اب آج کل جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کو مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے گوگل ہے، لوگوں کو کچھ دینی بات معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے یوٹیوبس کے بیانات ہیں، وہاں پر جا کر کے دین سیکھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. وہ ایک ایسا مشترکہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر جائیں گے تو کنفیوژن بڑھے گا بجائے علم حاصل ہونے کے. وہ ایک بہت ہی کامن، جس کے یوں سمجھ لیجیے انسائیکلوپیڈیا ہے چیزوں کا. اب وہاں پہ آپ کو ہر ایک مکتب فکر کی بات ملے گی، وہاں سے ہر کوئی اپنے ذہن سے فیصلہ کرنے جاتا ہے کہ یہ مولانا صاحب ٹھیک بول رہے ہیں، وہ مولانا صاحب ٹھیک بول رہے ہیں. بھائی مولانا صاحب کون ٹھیک بول رہے ہیں، کون ٹھیک نہیں بول رہے کا فیصلہ آپ کیسا کر سکتے جب آپ خود مولانا نہیں ہیں؟ جب آپ خود لائر نہیں ہیں تو پھر کون سا لائر ٹھیک طرف ہے، کون سا نہیں، آپ جج نہیں ہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے. ہم عوام ہیں، ہمارا کام ان کی تقلید ہے. تو اب پھر بیس یہاں آپ کے پھنستے ہیں کہ پھر ہم کس کے پاس جائیں، ان کی تقلید کریں کہ ان کی تقلید کریں. یہاں ایک سوال ہے کہ یہ جو مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ ظنی ہیں اور اختلاف کا اس میں اختلاف ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوگا، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو بھی تو فرقہ واریت کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے. لوگ اس کے ذریعے بھی تو پھر فساد تک نوبت پہنچا دیتے ہیں، بغض پیدا کر دیتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ذنی امور میں اختلافات گوارا کرنے کے ہوتے ہیں اور وہ فرقہ واریت نہیں ہوتے, تو ہم تو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ہوتا ہے تین وجہ سے, یعنی اختلاف کو تفرقہ بنایا جاتا ہے تین وجہ سے. نمبر ایک, جو اختلاف کو فرقہ واریت بنا رہا ہوتا ہے وہ نااہلی کی بنیاد پہ اختلاف کرتا ہے, اس بنیاد پہ فرقہ واریت پھیلتی ہے. نااہل کا مطلب یہی ہے, جیسے کورٹ کے اندر ہر کوئی آدمی اپنے آپ وکیل کی حیثیت سے خود کو پیش نہیں کر سکتا ہے, بار ایسوسیشن اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرتا ہے, ایکسیس دیتا ہے, ساری چیزیں پھر اس کی منظور ہوتی ہیں, تب جا کر کے وہ وکیل کی حیثیت سے کورٹ میں کھڑا ہو سکتا ہے. تو دینی مسائل کے فیصلے کے لیے بھی, ان کے حل کے لیے بھی, ان کے محاکمے کے لیے بھی, ان کو بھی جج کرنے کے لیے ایک اہلیت چاہیے, ایک قابلیت چاہیے. وہ قابلیت ہوتی ہے مدارس کے فارغین کے پاس میں, وہ قابلیت ہوتی ہے علماء سے جو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں ان کے پاس میں, جو سرسری علم حاصل کرتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا, ہو باقاعدگی سے جو پڑھتے ہیں ان کو وہ قابلیت حاصل ہوتی ہے. دو چار کتابیں اگر لا کی کوئی پڑھ لے تو لائر اس کو کوئی نہیں بولتا, دو چار کتابیں اگر دینیات کی یا عالم کے کورس کی کوئی پڑھ لے تو وہ عالم نہیں کہلاتا, مفتیوں کے کورس کی کوئی پڑھ لے تو وہ مفتی نہیں کہلاتا. بہت ہی سمپل بات ہے. تو نااہل لوگ جب ان معاملات کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر وہ اختلاف فرقہ واریت بنتی, یعنی اب وہ کیا کریں گے, اب وہ کریں گے کہ بھائی جج کریں گے علماء کو, ایک مکتب فکر کو, دوسرے مکتب فکر کو. کوئی ان سے پوچھے کہ جناب آپ کس حیثیت سے جج کر رہے ہیں, آپ جج ہیں, آپ عالم ہیں, آپ مولانا ہیں, آپ نے کسی باقاعدہ مدرسے سے سیکھا ہے؟ جواب ہوگا کہ نہیں سیکھا ہے. تو پھر یہ کام کر کیسے سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سوال, جو یہ کام کرنے جا رہا ہے, اختلاف کر رہا ہے یا محاکمہ کر رہا ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اہل ہے یا نااہل ہے. اگر وہ نااہل ہے تو پھر بات آگے بڑھے گی ہی نہیں, اس کو بولیں گے کہ بھائی یہ فتنہ بند کرو, یہ فساد بند کرو, یہ تفرقہ روکو, یہ بولا جائے گا. یہ اسٹپ اگر حل ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ اہل ہے, پڑھا لکھا ہے, اس نے باقاعدہ علم حاصل کیا, پھر اس کے بعد وہ اختلاف کرتا ہے, تو اب پھر دو اسٹیج اور آگے آتے ہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو بات اپنی کر رہا ہے اس کی اپنی شرعی دلیل رکھتا ہے یا نہیں, شرعی دلیل اس مسئلے کی رکھتا ہے یا نہیں. بہت سارے مسائل میں بعض علماء میں بھی دو قسمیں ہوتے ہیں, جیسے ہر کمیونٹی کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اچھے برے ہوتے ہیں. تو حدیث کے اندر بھی ذکر آیا ہے علماء سو کا, جن کے مقصد, جن کے سامنے, جن کے پیش نظر دنیا ہوتی ہے وہ علماء سو ہیں, آخرت جن کے سامنے نہ ہو وہ علماء سو کہلاتے ہیں, برے علماء کہلاتے ہیں. تو اگر کوئی پڑھا لکھا ہے, عالم کا ٹائٹل اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بات کرتا ہے اور اس کے پاس دلیل نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. بدعات کے حوالے سے, بدعات پسندی کے حوالے سے جو فرقہ بہت مشہور ہے, اس فرقے میں ایک بات پائی جاتی ہے, گیارہویں شریف منانا. گیارہویں شریف کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں, ایک صاحب مولانا ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اب نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اولیاء, یہ سارے کے سارے اللہ کی رحمت ہیں اور اللہ کا فضل ہیں, تو پھر ان کی ولادت پہ اور ان کے وصال کے دن پہ کہ یہ اللہ سے اس دن ملے, اس بنیاد پہ خوشی منانا چاہیے. اور یہی گیارہویں شریف ہے. ثبوت کیا ہے؟ فرمایا کہ بفضل اللہ و برحمتہ ہی, اس سے مراد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لی جا سکتی ہے, قرآن شریف لیا جا سکتا ہے فضل اور اللہ کی رحمت سے. تو پھر یہ گیارہویں کا ثبوت کہاں سے آیا؟ تو بولے یہ گیارہویں پارے سے نکلا ہے, کیونکہ یہ آیت گیارہویں پارے میں آئی ہے. بھائی مسائل ایسا تھوڑا ہی ثابت ہوا کریں گے. تو یہ دلیل ہے ان کے پاس, قل بفضل اللہ و برحمتہ, پارے گیارہ کے اندر آیا ہے, اس بنیاد پہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گیارہویں شریف کا ثبوت قرآن سے ہے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو عالم ہو لیکن بات اس طرح کی کرے تو پھر اس کی بات بھی رد کی جائے گی, بولیں گے کہ بھائی مولانا صاحب آپ کا علم, آپ کی شخصیت اپنی جگہ قابل احترام ہے, لیکن آپ کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان کے حال پہ, اب ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ ان کو گمراہ بولو, ان کو فتین بولو, ان کو فرقہ باز بولو, اس کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ان کے علم کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ دوسرا اسٹیج ہوا, نااہل نہیں ہے, اہل ہے لیکن دلیل سے کام نہیں لے رہا. نااہل بھی اہلیت بھی رکھتا ہے, قابلیت بھی ہے, اور پھر دلیل سے بھی بات کرتا ہے. تو پھر اب آگے آئے گی ایک تیسرا مرحلہ اعتدال کا, کہ جو مسئلہ ہے, جو دلیل ہے, وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو بڑھاوا دیا جائے, وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں شدت اختیار کی جائے, وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو انہوں صحیح انہوں غلط بولا جائے, انہوں حق انہوں باطل پہ بولا جائے, یا نہیں ہے. بہت سارے مسائل نہیں ہوتے ہیں, اب اس میں لوگ اگر صحیح غلط حق باطل انہوں صحیح انہوں غلط انہوں گمراہ انہوں ہدایت پہ اس قسم کی بات شروع کر دیں تو یہ اعتدال سے باہر نکل جائیں گے. تیسرا قدم ہوتا ہے اعتدال کا. اہلیت کے بعد دلیل کے بعد مرحلہ ہوتا ہے اعتدال کا. اگر اعتدال کے اندر اعتدال کے دائرے میں کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کی بات سنی جائے گی اور اس کے اختلاف کو گوارا کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ مولانا بھی ہے مفتی بھی ہے دین پڑھا ہوا ہے باقاعدہ دلیل سے بھی بات کر رہا ہے لیکن اعتدال میں نہیں ہے تو پھر وہ اعتدال نہیں ہونا مزاج کی نشانی ہے. مزاج میں گڑبڑ ہے, طبیعت میں گڑبڑ ہے, اخلاق میں گڑبڑ ہے تو پھر اس کو اس کے اخلاق کو اس کے حوالے خدا کے حوالے وہاں پہ پھر اس بات کو فتنہ نہیں بنائیں گے کہ انہوں غلط کر رہے ہیں, صرف ان کو غلط سمجھ لیں گے, ان کو غلط سمجھ لیں گے کہ مولانا صاحب اعتدال سے کام نہیں لے رہے لہٰذا یہ صحیح راستے یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی جو یہ فرما رہے. لیکن اس بنیاد پہ خود بات کو مزید پھیلایا جائے ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا. جب ضرورت پیش آئے گی تو نشاندہی کر دی جائے گی ان کی بات غلط ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جیسے اعتدال نہیں ہونے کی. ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے اگینسٹ میں جو اوپینین پایا جاتا ہے اس اوپینین کو مانا ہی نہ جائے گا یہ ثابت ہی نہیں ہے. جیسے ایک بہت سادہ سا مسئلہ ہے سب جانتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جب رکوع میں سجدے میں جاتے اور اٹھتے ہیں تو اس وقت میں. تو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے. اس میں ان لوگوں میں جو ضدی پائے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھائی رفع یدین نہیں کرنے کا ثبوت نہیں ہے, جب بھی آپ روایت اٹھائیں گے تو رفع یدین کا ہی ثبوت ملے گا. یہ اتنی بڑی جہالت ہے, اتنی بڑی جہالت ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور کھلی ہوئی دنیا کے سامنے آپ ٹھہر کے کھلا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ والی بات ہے, دونوں کا ثبوت ملتا ہے, رفع یدین کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے نہیں کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے. ہم چونکہ رفع یدین کے قائل ہیں اس بنیاد پہ جو قائل نہیں ہیں ان کو ہم اس طرح بولیں کہ دلیل ہی نہیں ہے, یہ تو تعصب ہو گیا. تو اعتدال میں نہیں ہے, تعصب اعتدال میں نہیں ہوتا. تو دلیل کا انکار کر رہے ہیں, موقف ہی کا انکار کر رہے ہیں اور ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ تعصب میں آ جاتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. پھر کیا کیا جائے؟ یہ بولیں گے کہ بھائی یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے, آپ کی مرضی, آپ جو اختیار کرو. اگر آپ مثال کے طور پہ حنفی ہیں تو حنفی حضرات نہیں کرتے مت کرو, آپ شافعی ہیں تو شافعی حضرات کرتے ہیں آپ کرو, آپ اہل حدیث ہیں مثال کے طور پہ تو آپ کرتے ہیں کرو. پھر اب یہاں ایک اسٹیج آگے آئے گا کہ میرا جو بھی موقف ہے میں نہیں کرتا, تو وہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی بنیاد پہ کسی کو گمراہ بولا جائے؟ وہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں گے. اب اگر کوئی رفع یدین میں نہیں کرتا ہوں تو کرنے والے کو میں گمراہ سمجھوں؟ اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ ویسا ہے ہی نہیں. دونوں کا جب ثبوت ملتا ہے تو دونوں میں سے جس کو جو اختیار کرے گا وہ حق پہ سمجھا جائے گا, اس کو گمراہ نہیں بولا جا سکتا. گمراہ ہی جا کے اگلا ایک اسٹیج ہے وہاں پہ آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی کسی ایک مکتب فکر کو ثبوت کے باوجود غلط بولا جائے تو یہ ہوتی ہے گمراہی. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو بھی اور ان سے ثابت شدہ جو میتھڈ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو بھی لوگ بے دینی کہتے ہیں. ایک کتنی بڑی جہالت کا وہ شکار ہے ان کو اندازہ نہیں ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حنفی مکتب فکر میں جو مسائل نماز کے روزے کے زکوٰۃ کے حج کے تفصیلات مختلف بھی ملتے ہیں نا, اختلاف جس کے اندر پایا جاتا ہے اس کو لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث نہیں ہے یہ تو قیاس ہے, یہ تو قرآن و حدیث نہیں ہے یہ قیاس ہے. قیاس یعنی یہ لوگ عقل کا استعمال کر رہے ہیں اور سب سے پہلے جس نے عقل کا استعمال کیا تھا قرآن احکام کے آگے وہ شیطان تھا, لہذا قیاس کرنے والا شیطان ہے, یہ سارے حنفی حضرات سارے شیطان ہیں, یہ تقلید ساری شرک ہے. اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں ہمارے لوگوں کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ بے اعتدالی ہے. یہ ساری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ اتنی اتھنٹک ہے, محدثین فقہا اور صوفیہ سب ان کو مستند مانتے ہیں. اب اگر کوئی 100 سال پہلے پیدا ہو کے بولے کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسوں میں ہوتے ہیں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں, وہ ایک دفعہ مدینہ میں حضرت امام حنیفہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو ان سے ملاقات کیے حضرت باقر سے. تو حضرت باقر نے پوچھا کہ تم ہی ہو جو ہمیں میرے نانا کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حدیث کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیث کی مخالفت کون کر سکتا ہے, آپ تشریف تو رکھے میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. تو پھر وہ بیٹھے, پھر پوچھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائیے کہ مرد و عورت میں کمزور کون؟ تو حضرت باقر نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے. فرمایا اگر ہیلپ کرنا ہے کسی کی مالی تو کس کو زیادہ شیئر دینا چاہیے, مرد کو یا عورت کو؟ فرمایا کہ عورت کو زیادہ دینا چاہیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں قیاس کو ترجیح دینے والا ہوتا تو میراث میں عورت کو زیادہ حصہ دلاتا اور مرد کو کم حصہ دلاتا یا کم سے کم دونوں کو برابر دلاتا. میں تو وہی بولتا ہوں جو قرآن بولتا ہے, جو حدیث بولتی ہے کہ مرد کو عزت کریم مثل حظ الانثیٰ, یہ دگنا ملے گا عورت کا. مسح آپ کرتے ہیں جو جرابین پہ یا خفین پہ مسح ہے, جراب پہ مسح نہیں ہے شریعت میں, خفین کا مسح ملتا ہے حدیث میں. تو جو لیدر ساکس ہیں ان کے اوپر جو مسح کیا جاتا ہے وہ کہاں کرتے ہیں آپ؟ وہ جو اس حصے پہ پیر کے جو زمین سے لگتا ہے, یا اس حصے پہ جو پشت کی طرف اوپر والا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اوپر کرتے ہیں. مجھے کہ گندگی کہاں لگتی ہے؟ اوپر کے نیچے. نیچے تو پھر اگر میں قیاس کو ترجیح دینے والا ہوتا تو میں خفین پہ مسا نیچے کرنے کی بات کہتا, اوپر کرنے کی کا انکار میں کرتا. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ, ایسے کئی اور مسائل بیان کیے. تو امام باقر نے کہا کہ بھائی تمہارے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی, اور اس وجہ سے اٹھ کے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماتھا چوم لیا. امام باقر, ان کو باقر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ علم کی گائے تھے, بقر سے باقر ہیں, بقر والے یعنی بقر العلم, علم کی گائے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ, جیسے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی ہیں نا, اسی زمانے کے دوسری صدی کے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ شام کے, ملک شام کے تابعی ہیں. جیسے ان لوگوں کا اسکول آف تھاٹ ہے, ان کا بھی اسکول آف تھاٹ تھا, ابھی نہیں ہے, ختم ہو گیا. یہ تکوینی تھا کہ یہ چار مکاتب فکر جو پائے جاتے ہیں نا, یہ چار ہی نہیں تھے, یہ سینکڑوں تھے. ہر تابعی جس ملک میں, جس شہر میں جا کے بس گیا, وہاں کے واسطے وہ اسکول آف تھاٹ بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ایسا چلا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان چار پہ, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی پہ اللہ نے امت کو جمع فرما دیا. یہ ایک تکوینی نظام کے تحت ہوا ہے. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ملاقات ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, تو وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی ایسے ایسے سننے میں آیا ہے کہ آپ ایسا کہتے ہیں, کہ آپ ایسا کہتے ہیں. بہرحال جو ان کے کافی لمبے لمبے مکالمے ہیں جو سنائے بھی نہیں جا سکتے اس موقع سے, تو ان لوگوں نے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وضاحت کی, ان کو جواب دیا, ان کو عقلی دلیل بھی دی, نقلی دلیل بھی دی, ساری ان کو تسلی کر دی. تو وہ سن کے وہ ایک دم حیران بھی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے. مطمئن اس معنی میں کہ یہ آدمی واقعی صحیح ہے, حیران اس واسطے ہوئے کہ اس قدر غلط باتیں اس آدمی کے بارے میں کیسے کہی جا سکتی. پھر خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اس آدمی کے کمالات نے اس آدمی کو محسود بنا دیا, لوگوں کی نظر میں حسد کرتے ہیں لوگ اسے, اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں حدیثوں کا علم نہیں تھا. علامہ ذہبی جو تاریخ اسلام کی مستند اتھنٹک شخصیت ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تذکرۃ الحفاظ, حفاظ حدیث کا تذکرہ. اس کے اندر سینکڑوں انہوں نے حدیث کے حافظین کا تذکرہ لکھا. حافظ الحدیث ہونا 10 حدیثیں 100 حدیثیں یاد ہو تو نہیں ہوتا, حافظ الحدیث ہونا ایک ٹرم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد ہو. سند کی بدلنے, ایک ہی بات 10 سند سے آئے تو وہ 10 باتیں بن جاتی ہے, 10 حدیث بن جاتی ہے. متن یاد رکھنا تو آسان ہے, متن ٹیکسٹ یاد رکھنا آسان ہے, لیکن اس کے اوپر کے نام, ناموں میں نام, ناموں میں نام, پھر وہ ہر نام بدلتا چلا جائے, ہر سند میں بدلتا چلا جائے, تو اس کو یاد رکھنا. جس کو لاکھوں کی تعداد میں احادیث یاد ہوں وہ حافظ الحدیث کہلاتا ہے. علامہ ذہبی نے, جو بہت بات کے ہیں, امام حنیفہ کے 2-3 صدی بات کے ہیں, انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ لکھا ہو. امام بخاری اور امام مسلم نے, اور صحاح ستہ میں امام ابو حنیفہ کا ذکر نہیں ملتا, ان کی کوئی روایت, کوئی نیریشن ان سے نہیں پایا جاتا, یہ بولا جاتا ہے, اور یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. ارے بھائی, امام شافعی تو محدث تھے اور سب کے نزدیک تسلیم کیے جاتے ہیں, صحاح ستہ میں ان سے کہاں ہے روایت؟ امام شافعی سے بھی نہیں ہے. تو امام شافعی صحاح ستہ کے اندر روایت کا نہیں ہونا ایک آدمی کو پورا مقدوش بنا دے گا؟ یعنی جتنے لوگوں کا ذکر صحاح ستہ میں آیا صرف وہی صحیح ہے. صحابہ میں سے سوچ کے دیکھیں کتنے صحابہ کا ذکر آیا, 1.25 لاکھ صحابہ میں سے بہت سے بہت 10,000 کی تعداد ملتی ہے, اور باقی 1 لاکھ کو کیا کریں گے؟ سیاستہ میں نہیں, لہٰذا صحابی نہیں. یہ کوئی معیار نہیں ہے بات کرنے کا, یہ طریقہ نہیں ہے بات, دین کو سمجھنے کا یہ انداز نہیں ہوتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اور ان کے مکتب فکر کے ساتھ میں جو کچھ ہوا وہ مخالفت میں ہوا. بہت سارے الزامات, اعتراضات ان کے اوپر کیے گئے, ان کے اوپر کتابیں تاریخ اسلام میں امام ابو حنیفہ کی شخصیت پہ, ان کے دفاع میں, ان کے کمالات اور مناقب فضائل کے بیان میں جتنی کتابیں لکھی گئی شاید ہی کسی کی لکھی گئی تابعین میں سے, شاید ہی کسی کی لکھی گئی. اور صرف مکتبی حنفی مکتب فکر والوں نے نہیں لکھی, شافعی مکتب فکر والوں نے لکھی, دوسرے مکاتب فکر والوں نے لکھی, کمالات کے بیان میں لکھی, فضائل و مناقب میں لکھی. بات یہاں سے یہ ذکر کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے ان مسائل میں جو ظنی ہے, تو وہ اختلاف بھی کبھی تفرقہ بنتا ہے, کبھی نااہلی کی وجہ سے کہ اختلاف کرنے والا نااہل ہے, عالم ہی نہیں ہے اور اس موضوع پہ بات کر رہا ہے, کبھی عالم تو ہے لیکن دلیل نہیں رکھتا اور اس قسم کی بات کر رہا ہے, عالم بھی ہے دلیل بھی ہے لیکن اعتدال میں نہیں ہے کہ وہ مسئلے میں جس انداز سے گفتگو ہونی چاہیے, نرمی کے ساتھ, شدت کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, انکار کے ساتھ, اس کا لحاظ وہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو پھر وہ آدمی وہ معتدل نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں اگر کوئی نااہلی سے کام لیتے ہوئے اختلاف کرے, اگر کوئی دلیل کے بغیر بات کرتے ہوئے اختلاف کرے, اگر کوئی اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کے بات کرے, تو اس صورت میں اختلاف اور فرقہ واریت یا تفرقہ بازی کا الزام خود اس شخص پہ آئے گا, ان لوگوں پہ نہیں جو اس کو اس کی غلطی بتائیں. ان تین غلطیوں میں سے جو کوئی غلطی کرے گا تو اس کو بولیں گے نا کہ تم یہ غلطی چھوڑو. جو لوگ اس کی غلطی بتائیں ان کو بولیں گے کہ بھائی تم خاموش رہو. کیسے خاموش بیٹھے, غلطی کو غلط بولنا خاموش رہا جائے گا؟ دین کو کوئی دین کی شکل کو مسخ کرنا چاہتا ہے, خاموش رہا جائے گا؟ اکابر اور اسلاف امت سے امت کو لوگ بدگمان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے مکتب فکر کو لوگ چھوڑ دیں تو خاموش رہا جائے گا؟ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن آخر ھذہ الامۃ اولھا, بعد کے لوگ اپنے پہلے لوگوں کو گالیاں دیں گے, ان کے بارے میں برا بھلا کہیں گے, وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آج کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے بارے میں جو خیال اور رائے رکھتی ہے اس کو دیکھ لیجئے, وہ لعن ھذہ الامۃ اولھا ہے یا نہیں ہے, وہ وہی پائی جاتی ہے. تو اختلافات کو فرقہ واریت بنانے میں نااہلوں کا ہاتھ ہوتا ہے, علماء کا نہیں. بے اعتدالی سے کام لینے والوں کا ہاتھ ہوتا ہے, علماء کا نہیں. بے دلیل بات کرنے والوں کا ہاتھ ہوتا ہے, علماء کا نہیں. علماء تو دفاع کرتے ہیں, ان کی غلطی کو بتاتے ہیں, تو وہ تو احسان ہوا کہ اگر وہ یہ کام چھوڑ دیں اور ایسے لوگ جو غلط کار ہیں یہ اپنے پلیٹ فارم پھیلاتے چلے جائیں تو ایسے لوگوں کی تعداد تو زیادہ ہو گئی, علماء کی تعداد تو کم ہو گئی, تو پھر دین کی شکل تو مسخ ہونے سے کون بچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقیدے کی بنیاد پہ ایسے 72 فرقے بنیں گے, وہ بن کے رہیں گے, اس کا الزام علماء پہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو علماء نہیں ہیں. اب جیسے معتزلہ فرقہ پایا جاتا ہے, عقائد کی بنیاد پہ جو پائے جاتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, شیعوں کے جو فرقے پائے جاتے ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں, اہل حق علماء ان کے پاس ہیں ہی نہیں. خیر, یہ ایک اور موضوع چھڑ جائے گا. ایک اور سوال یہاں پہ ضمن میں اٹھایا جاتا ہے کہ جب کبھی تعارف کرتے ہیں تو بھئی سنی حنفی دیوبندی مسلمان, سنی حنفی بریلوی مسلمان, سنی حنفی اہل حدیث مسلمان, اس قسم کی بات کا تعارف دیتے ہیں اپنا, تو ایسا دینا فرقہ واریت میں آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم سارے مسلمان ہیں, ہم سارے مسلمان, ہم کو جب کوئی پوچھے تو صرف مسلمان کہنا چاہیے. یہ چیز, یہ جواب دینا کب فرقہ واریت میں آتا ہے کب فرقہ واریت میں نہیں آتا ہے, یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. انشاءاللہ آئندہ توفیق ہوئی تو اس بارے میں عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.